روحي بأرباب العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ما أسف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتنا ومن افتقر فيها حزنا، ومن صاح فاتته ومن قعد عنه فاتته، ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. سلام عليكم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ سے اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ جو انشاءاللہ جو بھی شروع ہیں سب کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب اور اپنی جانب سے ان تمام اعیاد کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. دنیا سے متعلق نہج البلاغہ میں حضرت کا کلام بہت زیادہ ہے. ابھی ہم پہلا خطبہ جو مکمل طور پر حضرت نے دنیا کے بارے میں بیان کیا، یعنی جو اس میں نقل ہے، جو کامل نہج البلاغہ کے اعتبار سے کامل خطبہ، خطبہ نمبر 80 ہے، بعض نسخوں میں 81 ہے، جو کہ دنیا کے صفات کے حوالے سے امام نے بیان فرمایا. اور ابتدا ہی امام کریں ما اصفو، میں کیا توصیف بیان کروں، کیا تعریف بیان کروں، کیا صفات بیان کروں. من دارن، اس گھر کی، کہ اولہا عناء، جس کی ابتدا سخت ہے، آخرہا فنا، جس کی آخر اور انتہا فنا ہے، حلال میں جس کے حساب ہے، حرام میں جس کے عذاب اور عقاب ہے. اس گھر کے اندر من استغن فیہا، اس گھر کے اندر جو مستغنی ہو گیا، آسائش کی زندگی گزار رہا ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، فتنا، اسے آزمایا جا رہا ہے. ومن افتقر فیہا، اور دوسرا وہ کہ جو فقر میں مبتلا ہے، حزنا، وہ حزن و ملال کا شکار. ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر استغنا سے مراد غنا کامل نہیں ہے. استغنا سے مراد عام طور پر عام اقتصادی معاملات میں محتاج نہ ہونا کسی کا، یہ حالت فتنا. امام فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ حالت فتنا، آزمائے جانے کی حالت ہے. لہذا میں نے تاکیداً آپ سے بات عرض کی تھی، ہر وہ آدمی کہ جو کسی اور کا محتاج نہیں ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لے کہ جو کچھ بھی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اگر وہ اس کو شریعت کے مطابق پلان نہیں کر رہا، فتنہ، وہ اس کے حوالے سے نہ صرف دنیا میں آزمائش میں مبتلا ہوگا بلکہ قیامت کے دن بھی اس کے حوالے سے اس کو جواب دینا. جب ہم نے کہا کہ پلاننگ کرے، تو پلاننگ سے مراد یہ سمجھ، یہ بوجھ، یہ ہم نے دین سے متعلق اپنے اقتصادی، اپنے اکنامک بیہیویئر کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ وہ بیہیویئر ہے کہ جس کو ہم عام طور پر اپنی زندگی میں سب سے کم ترین اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس پر بحث کی جائے تو یہ دین میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بیہیویئر ہمارا اقتصادی رویہ، ہمارا اکنامک بیہیویئر ہے، ان اکارڈنس ٹو اسلام، اسلام کی ٹیچنگز کے مطابق. کیوں امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں، میں دو چار مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں جاؤں گا ابھی تفصیل میں، کہ ابتدا آپ کریں اس رزق سے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے. تو رزق حلال عبادات کی اگر نو حصے ہیں، دس حصے ہیں، تو نو رزق حلال ہے. اب اس کا معنی کیا ہے کہ عبادت کا 90% جو کریٹ ہونا ہے عبادت کے اندر، وہ کس چیز میں ہے؟ کسب حلال، رزق حلال. تو اگر آپ عبادت کو ہی ہدف سمجھے ہوئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، ہم نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے، تو اس عبادت کا بھی 90% کیا ہے؟ کسب حلال. اگر اور میں کہیں بحث کر رہا تھا، ابھی بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، کہ جب ہم اس طرح کی روایات کو سنتے ہیں تو معمولاً ہم سمجھتے ہیں یہ بعد والا 90% ہے، نہیں، یہ پہلا والا 90%، یعنی یہ 90% ہوگا تو باقی عبادات کا کوئی اثر ہوگا. اگر رزق حلال نہیں ہے تو اطمینان رکھیں کوئی بھی عبادت قبول. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. اور تقویٰ کی بنیادی ترین ضروریات میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ کسب حلال. خود تقویٰ کو کانسٹیٹیوٹ کرنے والا 90% آف تقویٰ کس سے کانسٹیٹیوٹ ہوگا؟ کسب حلال. یہ کمانے کا مسئلہ ہے، کمانے کے بعد پھر خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، ضرورت سے زیادہ اسراف اور تبذیر، ضرورت سے کم بخل. اگر بخل اور اسراف سے بچ گئے تو جو ریمیننگ ہے اس کے اندر بھی اکنامک بیہیویئر کس کے مطابق؟ دین کے مطابق. دین کا اکنامک بیہیویئر کیا ہے؟ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اکنامک بیہیویئر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال کو تمہارا قوام، اسٹرینتھ قرار دیا ہے، اس کو سفہا کے ہاتھ میں مت دو. لہذا انویسٹمنٹ سے پہلے ضروری ہے، قرآن کہہ رہا ہے، منع کر رہا ہے. سفی کون ہوتا ہے؟ کم ترین مرحلہ سفاہت وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے خرچ اور اپنی آمدن کو کریڈٹ اور ڈیبٹ کا حساب نہ کر سکے، یہ کم ترین مسئلہ ہے سفاہت مرحلہ. لہذا ایسے آدمی کو آپ انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ نہیں دے سکتے جو حساب کتاب میں ضعیف اور کاروبار میں ضعیف. کیا کریں؟ چیریٹی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ قرض دے سکتے ہیں. کون سا دینا چاہیے؟ بہتر کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ کیوں؟ قرض اور صدقے میں کیا چیز افضل ہے؟ کیوں؟ امام نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، وہ خدا مستحق کے ہاتھ میں سے پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے. کیا فرق ہے؟ خوب، صدقہ افضل ہے کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے، سب سے پہلی تو یہ بات. آپ چیریٹی کریں گے، آپ کو ایک روپے کی چیریٹی کا ایک روپے کے ثواب ملے گا، ایک روپے کے قرضے کا 70 روپے کا ثواب ملے گا. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق کیا ہے؟ جو آپ نے دے دیا وہ واپس نہیں آئے گا، یہ واپس آئے گا. اور واپس آنے پر مثلاً 3 دن کے لیے دیا تھا، اس بندے نے 3 دن کی مہلت آپ سے مانگ لی، آپ نے 3 دن کی مہلت دے دی، ہر روز اسی کی قیمت کا ثواب آپ کو صدقے کا ملتا رہے گا. تو 1 روپیہ دیا تھا، 3 دن کے لیے دیا تھا، 3 دن چھوٹ کر واپس لیا، 1 روپیہ واپس بھی آیا اور 20 روپے کا ثواب بھی ساتھ لے کر آیا. یہ قرض. کیوں قرضہ افضل ہے؟ قرضہ اس لیے افضل ہے کہ قرض لینے والے کی حرمت اور عزت باقی رہتی ہے، چیریٹی والے کی عزت کم از کم، کم از کم اگر دینے والے اور لینے والے کے درمیان ہی ہے، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو نہیں پتہ لگا، تب بھی کم از کم ایک آدمی کی نظر میں اس کی ویلیو کم ہو گئی. لہذا چیریٹی کا ثواب کم ہے. خوب، چیریٹی چھوڑ دیں صرف قرضہ دیں، نہیں، یہ بھی بیہیویئر نہیں ہے. ڈسٹریبیوٹ کریں اس کو، ڈسٹریبیوٹ تین حصے کرنا ہے اضافی مال کے. ایک حصہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے چیریٹی کا حصہ جس کا ایک پورشن سائل کے لیے، سب سے کم پورشن. مثلا آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ دینی اعتبار سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، 50-50 روپے کر لیں، اس 50 میں سے 10 روپے رکھیں سائل کے لیے، 40 روپے رکھیں محروم کے لیے. میں نے فرق بتا دیا تھا پہلے بھی، دوبارہ ریپیٹ کر، سائل وہ ہے جو خود مانگنے آ جائے، محروم وہ ہے جس کو آپ نے خود پہچاننا ہے، آپ نے پہچاننا ہے. آپ نہیں پہچانیں گے خدا کیا کہے گا آپ کو؟ معذرت کے ساتھ میں نہیں پہچانوں، میرے ہی خاندان میں کوئی غریب موجود ہے جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسے ضرورت نہیں ہے، تو خدا مجھے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل. کیا کہہ رہا ہے خدا مجھے؟ جاہل. لہذا اس کو میں نے خود تلاش کرنا ہے، اس کی مدد میں نے خود کرنی. کیسے کرنی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دوں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. باقی 50 روپے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ قرض ہیں، وہ کس کو دینے ہیں؟ وہ فقیر کے لیے نہیں ہے، وہ مانگنے والے کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہیں کہ جو پیسے کو اکنامیکلی صحیح استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ آپ سے پروڈکٹیو مانگ رہا ہے، اگر آپ سے کنزمپٹیو پیئرس کے لیے مانگ رہا ہے، تو پھر اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے واپس کرنے کی. اینڈ یو شوڈ نو دس، آپ کو دینے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے، اور پھر قرض دینے کی تمام تر شرائط کے ساتھ. یعنی اگر آپ نے قرض دیا لیکن شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا، تب بھی وہ قرض نہیں ہے. آپ کی نیت قرض نہیں بنائے گی، آپ کا پروسیس قرض بنائے گا. یہ چھوٹا سا اشارہ کیا میں نے اکنامک بیہیویئر. دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. بس اب یہ جو جتنا بھی میں نے پروسیس بتایا، یہ کس کے لیے ہے؟ من استغنا فیہا، جو بھی دنیا میں مستغنی ہے، محتاج نہیں ہے، اس کو اپنی اضافی دولت سے متعلق کم از کم یہ بیہیویئر اختیار کرنا ہے. نہیں کرے گا، ضرورت سے زیادہ ہر چیز کے حوالے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے. ومن افتقر فیہا، لیکن جو بیچارہ افتقر، پچھلی دفعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا لیکن تھوڑا سا اشارہ ریپیٹ کروں گا، خود افتقارا ناظر ہے فقر اجباری پر، کوشش کر رہا ہے بیچارہ لیکن اپنے فقر سے باہر نہیں نکل پا رہا، کوشش کرتا ہے لیکن اچھی جاب نہیں مل رہی، محنت کر رہا ہے لیکن پیسے زیادہ نہیں آ رہے، محنتی تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، محنتی تھا اپاہج ہو گیا، محنتی تھا مگر کوئی اور نقصان ہو گیا، گھر گر گیا مثلا، بے تاش مثلا، یہ اجباری ہے. اس کے مقابلے پر وہ فقر جو کاہلی، سستی یا توکل کے غلط معنی کرنے کے نتیجے میں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ وہ فقر ہے کہ جس کے ایک دروازے سے اگر وہ داخل ہو جائے تو دوسرے دروازے سے ایمان نکل جائے. فقر جو پسندیدہ وہ کون سا ہے؟ اختیاری، یعنی کیا؟ ضرورت سے زیادہ اپنی آسائشوں پر خرچ نہ کرو، حتیٰ اپنی ضرورت سے بھی. اب یہ ضرورت سے کیسے نکالیں گے؟ جب دنیا میں فقیری کو اختیار کرنا سیکھ لیں گے. لامت جب آپ فقیری کو اختیار کریں گے تو پھر، یعنی ضرورت دین میں آپ کی اکنامک کنڈیشنز کے ان اکارڈنس ہے. یعنی آپ اگر کسی امیر کے گھر گئے اور آپ نے دیکھا بھائی اس کے گھر میں تو بہت سامان ہے، یا مثلاً اس کے دسترخوان پہ تو بہت کچھ رکھا وغیرہ وغیرہ، یا یہ بہت مہنگی چیز کھا رہا ہے، تو یہ اس کی نسبت سے اسراف نہیں. بعض کنڈی اگر فقر کو اختیاراً مثلاً اس اعتبار سے صرف پیسے کو بچانے کے لیے کم تر شے کھائے گا تو بخیل ہوگا. ایک شخص جس کو اللہ نے وسعت دی بھی ہے، وہ اچھا کھا سکتا ہے، مہنگا کھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف پیسے بچانے کی نیت سے، صرف اس نیت سے نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی اور کو دے دوں، اس نیت سے کہ یہ پیسہ میں بچا لوں، اپنے سٹینڈرڈ سے اگر کم استعمال کر رہا ہے، بخیل ہے اور اس کا الگ مسئلہ ہے. لہذا دولت ہر اعتبار سے فتنا. فقر حزنا، لازم آتا ہے فقر اپنے ساتھ کیا لے کر آتا ہے؟ حزن. من ساعہا فیہا، جس نے بھی من ساعہا فاتتہ، جس کسی نے بھی سعی و کوشش سے، سعی جب ہم کہتے ہیں لفظ سعی تو سعی سے یقیناً ہمارے ذہن میں اصطلاحی حج کے معنی میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے، اس کا اگر وہ بھی ذہن میں ہے تو اس لفظ سعی کی ایک کنڈیشن آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی ایک لفظ ہوتا ہے کوشش، شاید وہ اس سعی کے معنی کے برابر ہو، شاید، لیکن سعی کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان با ہدف اگر کوشش کرتا ہے تو وہ سعی میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی کوشش تو کر رہا ہے لیکن بے ہدف ہے تو یہ سعی نہیں کہلاتی، ہدف مند کوشش سعی کہلاتی، یعنی دنیا کے اندر اگر آپ ہدف مند کوشش کریں گے فاتتہو مل جائے گی آپ۔ اب اگر اس جملے کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سالو کریں تو شاید کچھ ہمارے اپنے بھی پرابلمس یہاں موجود ہیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی دنیا میں کوشش کرتا ہے فاتت ہو، یہ کیا کرتی ہے، اس کے اوپر غلبہ کر لیتی، جتنے بھی دنیا میں افراد، اس اعتبار سے باپ غور کریں کہ جو بھی کوشش، مسئلہ کیا ہے، ملے گی بھی اسی راستے سے لیکن اگر انسان دنیا کی کوشش میں گم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کی آرزوئیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے ہدف مند، لیکن اگر دنیا سے متعلق ہو جائے تو کیا کرے گی، آپ کی حوث کو، آپ کی کیفیت کو غلبہ کرے گی، آپ کے اوپر بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا پھر کیا ہوگا، آپ نے ابھی پہلے یہ سوچا کہ میں ایسا لباس لے لوں، وہ لینے کے بعد فوراً ہی آپ کے اندر غلبہ پیدا ہوگا کہ یار میں وہ فلاں برانڈ لے لوں، میں فلاں چیز لے لوں، میں فلاں رنگ لے لوں، میں فلاں چیز لے لوں۔ اس کے مقابلے پہ امام فرماتے ہیں کہ من قعد عنہا واتت ہو، اگر آپ دنیا کے اندر اس کوشش میں لگے رہیں گے یہ بڑھتی رہے گی۔ قعد عنہا، قعد بیٹھنے کو کہتے ہیں، قعد عن اس کے مقابلے پر کیا کر لو، اس سے عن کے معنی یہاں پر کیا آئے گی، قعد عن، قعد خود بیٹھنا ہے، عن دنیا سے بیٹھ جاؤ، دنیا کے مقابلے پر بیٹھ جاؤ، یعنی کیا، جیسے دنیا آپ کو چلا رہی ہے، ہر دانے کے بعد اس سے اچھا دانا پڑا ہو آپ چلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ بیٹھ گئے آپ کہیں اس سے آگے نہیں، تو دنیا وہی دانا آپ کی جھولی میں لا کر ڈالنا شروع کر دے گی۔ جب تک آپ چلتے رہیں گے چلاتی رہیں گے، لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے تو یہی دنیا خود چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ پچھلی دفعہ میں ریپیٹ صرف اس سے کروں کہ بعض معنی ایسے ہیں کہ جو تکرار کے بغیر کلیئر نہیں ہوتا۔ جہاں یہ آپ کے اندر اپنی خواہشات کو بڑھا رہی ہے وہاں پر ایک سٹاپ لگاؤ، یہ نہیں کہ دنیا میں، دنیا کے اعتبار سے کوشش نہیں، جیسے ہی آپ دنیا کو آخرت کے اعتبار سے کرنا شروع کریں گے وعدت ہوں یا آپ کے پاس، اب پتہ کیسے چلے گا، پیمانہ کیا ہے، پیمانہ دنیا میں کسی کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہا اس طریقے سے جیسے آپ سوچ رہے ہیں، اگر آپ ملول ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی حصول کی کوشش خود دنیا تھی، لیکن آپ نے کوشش کی، ریزلٹ آ گیا تو آپ اس کو اس مقصد یعنی آخرت کے لیے استعمال کریں، نہیں ملا تو پھر روز نجات نہیں ہونا چاہیے، کوشش کی تھی، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوشش کرتے نقصان ہو جاتا، وہ کہتا ہوں ٹھیک ہے کوشش کی تھی ختم ہو گیا، نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ میری طرح کے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آئیڈیا لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے اتنے کا فائدہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، وہ نہیں ہوتا۔ اب میں زبانی جتنا مرضی لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب میں تو فلاں کام کے لیے، میں تو اللہ کے راستے میں، میں تو فلاں فلاں فلاں، ابھی آئی آر سی میں گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں میں نے اس کو ریپیٹ کرتے رہتا ہوں، قانون یاد رکھیے گا دنیا کا، آپ اللہ کے مقابلے پر یا لوگوں کے لیے جہاں اپنی زبان سے کسی بھی عقیدے کا ادعا کریں گے خدا وہیں آپ کو آزمائے گا، رازق اللہ ہے۔ آپ نے کہا
خدا فوراً آپ کو مبتلا کر دے گا. کچھ دنوں میں پتہ لگے گا ایسی سچویشن میں آ جائیں گے جہاں پر یا
سچ بولنے کا نقصان نظر آ رہا ہوگا جھوٹ بولنے کا فائدہ. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا یہاں امتحان شروع ہو جائے گا. یا سچ بولو تاکہ تم یہ بتا سکو کہ راضی تو اللہ ہے, میں سچ بولوں گا, رسک ذمہ داری اس کے وہ دے گا, یہ جھوٹ بول کے حاصل کر لو. اگر جھوٹ بول کر حاصل کر رہا ہے تو خود ثابت کر رہا ہے کہ میں نے جو کہا تھا رازق اللہ ہے جھوٹ ہے, میں سمجھتا ہوں میرا رازق میرا جھوٹ ہے. بازار میں عام حاصل عام کوشچن ہے, آغا صاحب پورا بازار ایسا ہے, اگر ہم ایمانداری کریں گے تو ہم کما نہیں سکتے. اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اس معنی اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنا رازق بے ایمانی کو سمجھتے ہیں خدا کو. لہذا ایمان, میں نے یہ ریپیٹ بار معذرت چاہوں گا کچھ جملے اگر ریپیٹ ہوتے ہیں لیکن تکرار, ایمان ظاہری نقصان کی وادی ہے, حقیقی نہیں ظاہری. ظاہر میں لگے گا کہ نقصان ہے اور وہیں آزمایا جائے گا. اگر واقعاً توکل کرتا ہے واقعاً ایمان رکھتا ہے تو خدا کی سنیں. لہذا ہر مرحلے میں آزمایا جائے گا. یہی آزمائش میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا, ذرا سا نقصان ہوتا ہے شکل بتا دیتی ہے کہ دنیا کے لیے کر رہا یا نہیں کر رہا, ذرا سا نقصان ہوتا ہے. لہذا اب عام طور پر آپ دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں, مطلب کوئی چیز چوری ہو گئی اتنا رونا دھونا مچائیں گے کہ جیسے بتا دیں چور ٹھیک ہے بری چوری نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر چلا گیا تو اتنا حزن و منال کس لیے؟ دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ چوری ہو گئی ہے تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو, چور کو پکڑنے کی کوشش نہ کرو, یہ سب کچھ یہ بحث نہیں ہے یہاں پہ. یہاں بحث اس حزن و ملال کا ہے جو ایجاد ہو رہا ہے. چوری کا جو جانے کا ہاتھ سے جانے کا جو نقصان ہے, ہیں کچھ لوگ ہزار روپے ان کے کہیں گر گرا جاتے ہیں, وہ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو. لہذا یہی بیہیویئر ہمارا دنیا کے اعتبار سے پھر باقی تمام جگہوں پر ظہور کرتا ہے. ہم سے لوگوں کی غلطیاں معاف نہیں ہوتی, جو دوسرے کی غلطی معاف نہیں کر سکتا اس وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کا خدا کے اوپر کوئی ایمان نہیں. اور ایسا شخص قیامت کے دن خدا سے اس چیز کی امید نہ رکھے کہ خدا اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا. جو دنیا میں لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا, ان کی غلطیوں سے درگزر نہیں کر سکتا, قیامت میں خدا ہرگز اس کی غلطیوں سے درگزر نہیں کرے گا. غلطی سے آگے کا بھی ایک مرحلہ, وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقالہ, پچھتاوا. میں نے جان بوجھ کے کر دیا لیکن اب پچھتا رہا ہوں. دین کیا کہتا ہے؟ پچھتا کے تب بھی معاف کر دو. بس اب آپ نے جو اسٹینڈرڈ آف معافی مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے وہی اسٹینڈرڈ آف معافی قیامت کے دن آپ کے ساتھ پیش آئے گا. مثلا آپ نے غلطی تو معاف کر دی لوگوں کی لیکن پچھتاوا معاف نہیں کرتے. ہمارے یہاں کہتے ہیں سوری سے کیا ہوتا ہے؟ کتنا چھوٹا سا لفظ ہے یہ, پتہ میرا کتنا بڑا نقصان ہوا. یہی جملے انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن خدا سے سننے کو ملیں گے. اتنا بڑا گناہ کر کے آؤ, اتنی چھوٹی سی معافی, اتنے چھوٹے سے لفظ سے کیا ہوتا ہے؟ میرے مگر استغفار میں میرے استغفار کی کوئی حیثیت ہے؟ اور خاص طور پہ جو میں نے گناہ کیے ہیں, اگر اس گناہ کو رکھوں ساری زندگی, اتنا استغفار کروں کہ میری زبان استغفار کے اثر سے گھل جائے, تب بھی خدا کے محضر میں کیا ہوا ایک گناہ بھی قابل معافی نہیں. لیکن وہ اس عظمت کے ساتھ میری تمام تر پستی اور بے شرمی کے باوجود میرے ایک استغفار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. لہذا یہ تم جو اسٹینڈرڈ آپ, حتیٰ پھر آخری مرحلہ کیا ہے استغفار کا, کہ جہاں کسی نے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر کیا پچھتا بھی نہیں رہا ہے تب بھی معاف کرنا ہے. مشکل کام ہے معاف کرنا, کر دے معاف. کیا ہوا؟ کس کو معاف نہیں کرنا؟ جو اللہ کا دشمن ہے. جو دین کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، میری ذات سے متعلق ہے، چاہے میرا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو، معاف کرنا ہے، پرسنل بیہیویئر سے. اب آپ اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے ذات میں جتنا بیہیویئر رحم کا ترحم کا اختیار کریں گے قیامت کے دن. لہذا قاعدہ ان کا معنی کیا؟ قاعدہ من اگزیکٹلی اسی سچویشن کو بتا رہا ہے. ایک کیفیت سیری ہے دنیا کے مقابلے میں اس چیز کی کیفیت. جب آپ سیر ہوتے ہیں، مثلا آپ نے پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہو تو باقی بوٹیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے آپ. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، خود پیٹ بھر کے کھائے ہوئے بھی ہیں لیکن جاتی بھی بوٹی پہ ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے. اللہ بہت کامن بیہیویئر ہے یہ، دوسروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اگر میرے اندر یہ چیز پائی جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دنیا میں اس حد تک انوالو ہوں کہ حتیٰ ایک بوٹی بھی دوسرے کی پلیٹ میں جاتی ہوئی، حالانکہ خود پیٹ بھر کے کھا چکا ہوں، یہ دنیا ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے یہ بیہیویئر سیکھ لیا کہ بھائی بس ایک آگے کافی ہے، تو آپ ہی وہ ہوں گے جو اپنی پلیٹ سے اٹھا کر دوسروں کی پلیٹ میں ڈال رہے ہوں گے. کتنا آسان ہے نا، جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو روکا اتنی ہو جائے گی کہ آپ دوسروں کو دینا شروع کر. لیکن جب تک، اور معیار کیا ہے؟ معیار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ چیک کرنا کہ میرے اندر دنیا کی لالچ کتنی ہے. سب سے خوبصورت ترین جملہ، یہ وہ جملے ہیں کہ واقعا یعنی جس نے بھی یہ جملے پڑھے ہیں اس نے اس کے بعد سر دھونا ہے. من اب سر بہاں بس سرت ہو، بحث میں کر چکا ہوں، اگر تھوڑا سا یاد ہوگا آپ کو، عشرے میں ہم نے یہ بحث کی تھی، نظر میں اور بصر میں کیا فرق ہوتا ہے. نظر آنکھ کی قوت ہوتی ہے، بصر خاص طور پر دیکھنا، اور پھر وہیں سے بصیرت اور بصارت کی بحث. من اب سرا بہا، جو دنیا کو، بہا با یہاں پہ بائے وسیلہ ہے. وہ بعض اوقات ہمارے آپ نے سنا ہوگا، ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے بسم اللہ کا، ساتھ نام اللہ کے، کہیں نہ کہیں آپ کے سماعتوں میں چلا، وہاں پہ با کا جو معنی کر رہے ہوتے ہیں ٹول کا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کے ذریعے سے، یا اللہ کے نام کے وسیلے سے شروع کرتا ہوں یا یہ کام انجام دے رہا ہوں. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب ساتھ نام اللہ کے. وہ ساتھ یہاں پر جو مراد ہوتا ہے وہ با، با بائے وسیلہ ہے. اگر کوئی دنیا کو، اب غور کیجیے گا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہاں پہ امام نے نہیں کہا من نظر آنا، اب سرا یعنی جو بصیرت پیدا کرنے کے لیے، بےحان دنیا کو بصیرت کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، بصرت ہو یہ اس کو بصیرت عطا کرتا ہے. یعنی دنیا کو دیکھنے کا میرا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ دنیا، مثلا اب یہ پوری وہ بحث ہے کہ حتیٰ خدا کہتا ہے سیرو فی الارض، جاؤ پھر کیا کرو، دیکھو کیف کان عاقبت للمکذبین، جاؤ سیر کرو دنیا میں، مگر کم از کم یہ دیکھتے رہنا کہ جھٹلانے والوں کو اللہ نے کیا کیا. اب یہ صرف مکذبین یا جن لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا ان سے متعلق نہیں ہے، اس طرف کی جگہ بحث ہے. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عاقبت اختیار کرنا، عبرت حاصل کر لینا. دنیا کا جو ہمارا، مثلا آپ دنیا میں جو اپنی انوالومنٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کی انوالومنٹ یہ ہونی چاہیے کہ آپ دنیا سے اپنا ویژن اور انسائٹ بڑھائیں. اب اس ہدف سے آپ جہاں پر بھی دنیا میں انوالو ہو رہے ہیں، بصرت ہو، وہاں پر یہ دنیا آپ کی بصیرت کو بڑھانا شروع کر دے. بس دنیا سے متعلق کوئی بھی چیز، آپ ٹی وی کا غور کیجیے گا، یہ بچوں کے مسائل پہ لاؤ، اکثر دوستان سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں جواب موجود ہے. آپ سوشل میڈیا میں انوالو ہیں، آپ ٹی وی دیکھ، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کلپس دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، حتیٰ اس کی نسبت بھی آپ کا جو دیکھنے کا ہدف ہے اگر وہ سیکھنا اور انسائٹ حاصل کرنا ہے تو وہ چیز بھی آپ کے اندر بصیرت پیدا کرنا شروع کر دے گی. بس دین ہمیں منع نہیں کر رہا, بیہیوریل چینج چاہتا ہے دین ہم سے. دین ہم سے چاہتا ہے کہ تم رویہ وہ اختیار کرو جو دین تم سے چاہتا ہے, اسلام تم سے چاہتا ہے. بس دنیا ہم سے نہیں کہہ رہا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ, گھر میں ٹی وی مت رکھو, فلاں مت کرو, یہ مت کرو, وہ مت نہ. جو کچھ بھی جہاں کہیں پر بھی دنیا آپ تک پہنچ رہی ہے, اس دنیا کو اپنے لیے, اس کو وسیلہ اختیار کرو اپنے لیے بصیرت حاصل کرنے کا. پس من ابصر بہا, جس نے اس کے ذریعے سے بصارت حاصل کرنے کی کوشش کی, بصارت ہو, یہ اس کو بصارت عطا کر دیتی ہے, بصیرت بنا دیتی ہے. اس قدر پاورفل ہے. لیکن اپروچ ٹورڈ دنیا کیا ہونی چاہیے کہ میں اس سے اپنے لیے بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اگر اس کا بھی پھر پیمانہ ہے اپنی جگہ, جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا کہ جو شخص بصیرت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی جو دنیا کی انوالومنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے. آپ کسی چیز کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, فرض کریں بہت ہی مسئلہ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کیا. البتہ حرام نہیں, حرام کو ایکسپیرینس کرنا یہاں پہ یہ مراد نہیں, لیکن کچھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں جائز کے دائرے کے اندر. تو اگر واقعاً آپ کسی چیز کو صرف آزمانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کافی ہے, لیکن اگر اس سے بات آگے بڑھ رہی ہے تو پھر کیا ہے, پھر آپ کے کون سا کیفیت ہے, پھر کون سا مرحلہ ہے دوسرا, کہ جس کو امام نے فرمایا کہا یہ تو اگر فرض کرے ٹول کے طور پر بصارت کے استعمال کرے تو دنیا اس کو بصیر بنا دیتی ہے, اس کو بصیرت عطا کر دیتی ہے. لیکن من ابصر الیہا, مادہ ایک ہی ہے, بصرا یعنی ٹارگیٹڈ دیکھنا, لیکن یہ ٹارگیٹڈ دیکھنا بہا جب با کے ساتھ آیا یعنی بصیرت کو حاصل کرنا, لیکن یہی مادہ جب الہ کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا ہے, یعنی اپنا فوکس دنیا کے اوپر کر دینا. جب آپ نے اپنا فوکس دنیا کے اوپر کیا تو اب دیکھ رہے ہیں یہ بحث کیا ہے. اگر آپ آئینے کو ایز اے ٹول استعمال کریں گے تو آپ کو اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے گا, لیکن اگر آپ آئینے کو ٹول نہ, آپ خود آئینے کو ہی دیکھنے لگ جائیں کہ یہ کیسا ہے کیا ہے, تو کیا ہوگا, حتیٰ اپنا ہی آپ دکھائی نہیں دے گا. ابصر الیہا کیا معنی ہے؟ ابصر الیہا کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو اتنا دیکھنا کہ حتیٰ اپنا آپ نظر آئے. نہ, جب اپنا آپ نظر آنا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, یہ اندھے پن کی ابتدا ہے. لہذا امام فرما رہے من ابصر الیہا, جو کوئی بھی دنیا کی طرف, اب یہ الیہا سے مراد کیا ہے, بصرا کو کریں مانا, یعنی اس کے دیکھنے کا ٹارگٹ ہی دنیا ہے, با ہدف دیکھ رہا ہے لیکن ہدف کیا ہے, الیہا, دیکھ ہی دنیا کو رہا ہے, اس کے ذریعے سے نہیں دیکھنا چاہتا, صرف اسے دیکھنا چاہتا ہے, اعمت ہو, یہ اس کو اندھا بنا دیتی ہے. بس دنیا بنیادی طور پر کیا ہے, امام کی نظر میں, نہج البلاغہ کی نظر میں دنیا ٹول ہے, آئینے کی مانے. اس میں اگر آپ غور کیجئے گا, جتنا آئینہ کا مرحلہ شفاف, اب جب آپ ٹول کے طور پر استعمال کریں گے تو آپ شفافیت چاہیں گے, تب آپ کیا چاہیں گے کہ اس کے اندر روشنی کا انتظام ایسا ہو, یعنی کیا ہوگا, جتنی پھر وہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی, اور پھر جتنا آپ کا دیکھنے کا توجہ کا مرحلہ شدید ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کی بصارت کم از کم. اب غور کیجئے گا, میں صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچا سکوں. آئینے کو مثال لیں دنیا کی مانند, تو حتیٰ اگر اس ٹول کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ آپ کو وہ بھی دکھا سکتا ہے جو آپ اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. مثلا کامن ایگزامپل کیا ہے کہ آپ سورج کو مستقیماً نہیں دیکھ سکتے, لیکن بہت ساری کنڈیشنز میں آئینے کے تھرو آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں. بس دنیا کا مرحلہ یہ ہے نہ صرف آپ کی اپنی نسبت. اب میں اگر دنیا کو آئینے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں تو آئینے میں جو سب سے پہلی چیز نظر آتی کیا ہے؟ وہ میرا اپنا ذات ہے. اگر میں دنیا سے اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہوں تو یہ اندھے پن کی ابتدا ہے. اب جو اندھا ہے اپنے ہی آپ کی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر کیا ہے؟ دوسروں کی اصلاح اس کے اندر کبھی بھی نہ بینا کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتا. لہذا من اب سرا بہا شروع کہاں سے ہوگا؟ جہاں پر دنیا کو میں سب سے پہلے اپنے لیے استعمال کروں, یعنی اپنی آرائش, اپنے آپ کو سدھارنے, اپنی نقائص کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کروں. اگر اسی مطلب کو ہم تھوڑا سا سمجھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب اب سرا بہا ہوتا ہے تو دنیا میرے لیے آزمائش کا مرحلہ بنتی ہے. میری ہر ناکامی دنیا میرے اندر بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے اور کس چیز کی صلاحیت نہیں ہے, تم نے کہاں غلطی کی اور کہاں غلطی نہیں کی. لیکن جب من ابصر الیہا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا انسان کو اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ حتیٰ اس کو اپنی کی ہوئی وہ غلطی بھی نہیں دکھائی دیتی جس کو وہ جانتا ہوتا ہے. لہذا جب انسان من ابصر الیہا کے منزل میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ وہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور جب انسان اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو سارے ہی غلط دکھائی دیتے. سب کا غلط دکھائی دینا یہ خود کیا ہے؟ اندھے پن کا ایک مرحلہ ہے. ہمارے یہاں اردو میں ایک مثال ہے, وہ کہتے ہیں ساون کے اندھے کو سب کیوں, وجہ کیا ہے اس جملے کی؟ وجہ یہ کہ ساون میں جو اندھا ہوا ہوگا, یعنی بہار کے مہینے میں جو اندھا ہوا ہوگا, تو اس نے جو آخری چیز دیکھی ہوگی وہ سبزہ ہوگا. اب اگر اس کو کوئی چیز یاد رہ جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہی سمجھا, وہ ہر چیز کو کیا کہے گا؟ سب سمجھے گا. جو انسان دنیا کے معاملے میں اپنی ذات سے متعلق اندھا ہو جائے تو اس کا یہ اندھا پن تمام مقامات پر اس کی دنیا کی تمام ایٹیچیوڈس اور اس کے بیہیویئر میں ظاہر رہتا ہے. آج کی گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال اگر ذہن میں ہو تو میں موجود ہوں. محروم دلے اصل میں ہمارے غلط ایٹیچیوڈ کا نتیجہ ہے. قرض لینے والوں کی تعداد ٹیکنیکلی زیادہ ہوتی. آپ عام طور پہ دیکھ لیں نا, بینک میں جا کے ذرا کبھی درخواستیں دیکھیے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. بات یہ ہے دیکھیں, چونکہ قرض کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ریلیجیسلی فالو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہی, اس کی مہربانی ہے. دوسری بات یہ قرض کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے ایک ہیبیچوئل اس کے طور پہ. ورنہ عام طور پر مثلا ہماری اپنی لائف میں کئی دفعہ پیش آ جاتا ہے, ابو پیسے دے دیں ذرا, مگر قرضہ نہیں ہے یار بھائی, یہ ذرا ابھی دے دوں, میں بعد میں دے دوں گا. قرضہ نہیں ہے بھیا, وہ 10 روپے کم ہوگا میں تھوڑی دیر میں دے دوں گا. قرض نہیں ہے. یہ سارے کے سارے موارد قرض بنتے ہیں. آپ واپس کر رہے ہیں, ٹیکنیکلی قرض ہے. اب اگر دکاندار اگر مذہبی طور پہ کر رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا قرض ہٹانا کیا ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا رجسٹر رکھا ہوا کہ بھیا اس میں جلدی سے اپنے ہاتھ سے لکھ دو اور جب آؤ گے تو خود ہی کاٹ لینا. یہ مذہبی بیہیویئر ہے. دین چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں. کسی کو بھی قرض دے رہے ہیں, ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں, کہ جب واپس مانگو تو ہنسنے لگے. قرض حسنا صرف وہ قرضہ ہوتا ہے جس کی شرائط آسان ہو. اصل قرضہ کیا ہے کہ آپ باقاعدہ لکھت پڑھت کے ساتھ دیں، گواہ لیں، اس کو باقاعدہ لکھیں، مقرر کریں چیزیں. حسنہ کب بنتا جاتا ہے؟ جب آپ اس کی شرح بسر ہیں. اب ٹھیک ہے، آپ کا بھائی آپ سے مانگ رہا ہے، لیکن کم از کم بھی کیا کریں، اسے کوئی بات نہیں. شریعت نے کہا بھیا یہ کاغذ پہ لکھ کے دے دو بس، اور جب آ رہو گے تو لے جاؤ گے. دوست ہے آپ کا، آپ جانتے ہیں، کم از کم بھی کیا کرو، لکھو ضرور. یہ ضروری ہے قرض کے لیے. آپ نے نہیں لکھا قرض نہیں رہے گا. میں نے عرض کیا یہ اللہ کی مہربانی ہے، مل جاتا ہے. ورنہ ٹیکنیکلی جس قرض کو آپ نے بغیر شرعی لوازمات کے دیا ہے، اگر وہ ڈوب جائے اور آپ اس کی واپسی کی دعا کریں، تو حدیث میں آیا کہ یہ وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو چونکہ ایسا نہیں ہے ہمارا ایٹیچیوڈ، ایک تو یہ کہ ہم کنسیڈر نہیں کرتے، دوسرا ایٹیچیوڈ کا مسئلہ. وہ ساری بحث کر دی نا آغا صاحب. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دیکھیے، دین شریعت کیا، سب سے زیادہ نا دین کی خوبصورتی یہی ہے، دین آپ کو نقصان نہیں ہونا. آپ فالو کریں، فالو کریں دین کو، اس کے بعد دین آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا. کیسے نہیں ہونے دے گا؟ ایسے نہیں ہونے دے گا. اگر میں نے آپ سے قرضہ لیا اور میں نے سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے واپس کون کرتا ہے، جس وقت میں نے یہ نیت کی خدا میرا نام چوروں میں لکھ دے گا. آپ کا مال چوری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ابھی ہو سکتا ہے. چوری پر آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بات کی کیا ہونا چاہیے. اللہ کا مال تھا چلا گیا، چور کو ڈھونڈیں گے ضرور، سزا ضرور دیں گے، لیکن چلا گیا پر غم زدہ نہ ہو. تو اگر میں نے آپ کا قرض واپس نہیں کیا وقت پر تو کیا ہوگا؟ اچھا میں آپ کو ڈرامے بازی کر رہا ہوں، ٹال رہا ہوں کہ یار یہ شریف آدمی ہے، بھائی مجھے 5 دن اور دے دو، بھائی مجھے 10 دن اور دے دو. آپ دیتے جا رہے ہیں، ہر روز آپ کا صدقے کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے، اور میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا. وہ پیسہ اول قیامت کے دن آئے گا. دوسرا، دنیا میں کیا ہے؟ جیسا ولی بھائی اشارہ کر رہے تھے، قرضہ کیا ہے؟ مَن یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعَفْ لَهُ. آپ جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے میں بڑھا کر دوں گا، یہ وعدہ ہے اس کا. تو آپ جو ڈوبے گا وہ بھی کس کی ذمہ؟ جب آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پیچھے شریعت کھڑی ہے، آپ کے پیچھے خدا کھڑا ہے. اسی چیز کا امتحان. کیلنڈر تو دیتے نہیں ہیں، بتائیے. عرض کر دیا آغا جان، نہیں کریں گے قرض شرم، شرم قرض ہی نہیں کہلاتا وہ. تو بھائی مائنڈ کرنے دینا، کیا ہو گیا اس میں مسئلہ ہو گیا؟ اگر میں آپ سے مثال بات ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مجھ سے آ کر کہے کہ اپنی بیٹی کو بغیر نکاح کے دے دو مجھے، اور میں نہ دوں اور وہ مائنڈ کرے، پھر کیا ہوگا؟ سمپل سا مسئلہ ہے نا، شرعی مسئلہ ہے. آقا جان جو مائنڈ کر رہا ہے نا، اس پر سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کو قرضہ کیوں نہیں لیا، تب بھی شریعت آپ کے پیچھے کھڑی ہے. پھر نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے، میں آیا ہوں آپ کے پاس قرض لینے، آپ نے کہا مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں آپ، لیکن دین میں ہوں، مجھ سے لکھوا رہے ہو، مجھ سے زیادہ جانتے ہو، خدا حافظ آگا صاحب، جائیں اپنا کام کریں، آپ کو مسئلہ نہیں. سمپل ہے، ہونے دینا ناراض. قرض لینے آیا آپ، پریشان کرنے آیا. جب ہم فالو کرنا شروع کریں گے چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. میرے اوپر تمہیں اعتماد نہیں ہے، میں تمہارے اوپر اعتماد کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کا حکم ہے بھائی. اور دوسری بات، آپ بھائی تمہیں اطمینان ہے نا کہ تم دے دو گے تو تمہیں لکھنے میں کیا تکلیف ہے؟ سمپل سا مسئلہ ہے آغا جان. اس میں کوئی جو لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی انا کا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ نہ لکھ کے دینے والا خود چور ہوتا ہے. یا آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے بھی جا کے پوچھیں گے، وہ بھی کنفرم کر دے گا انشاءاللہ. دوستان کہہ رہے ہیں کہ شہید فاؤنڈیشن کا پیچھے اسٹال لگا ہوا ہے، تو تھوڑا سا توجہ میں رکھیے گا انشاءاللہ، جو بھی کر سکتے ہیں. سوری میں اگر ٹائم ویلیو آف منی صرف ایک اسپیکولیٹو میئر ہے جو کہ استکبار نے ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. آپ نے قرض دیا تھا اتفاقاً, کل ڈالر گر گیا, اضافی پیسے واپس کریں گے؟ آغا جان میری جواب کا بات کا جواب دے دیں بھائی, اوپر نیچے ہوتا تو رہتا ہے نا. آپ وہ لکی آدمی تھے جس نے آج قرض دیا تھا کل واپس لینا تھا, کل ڈالر گر گیا, آپ اضافی پیسے واپس کریں گے؟ بھائی اتنا سا جواب ہے, اصل میں اسپیکولیٹو میئر ہے. اور شریعت کا اور اس کا مسئلہ یہ دیکھیں, یہ تو بڑا کامن سا مسئلہ ہے, یہ اس طرح سے ریزالو ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. جو ٹائم ویلیو آف منی ہے اس کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں, البتہ اس کو کسی اور طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. مثلا آپ پیسے نہ دیں, آپ چیز دے دیں, آپ کہیں بھائی میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا, یہ چیز دے رہا ہوں اور یہ کچھ عرصے بعد یہ چیز واپس لوں گا, اور اس کے سلوشنز ہیں بہت سارے. لیکن دین اس لیے ہم سے کہتا ہے کہ آپ اس میں کریں, کیونکہ جتنا دیکھیں آپ اپنی پرسنل حیثیت میں لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جائیں گے تو بہت سارے اس کی چیزیں ختم. مثلا آپ نے مجھے قرضہ دیا تھا, میں واپس نہیں کر سکا, میرے ساتھ کوئی حادثہ آ گیا, ٹھیک, اب آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے, تو آپ میری نسبت یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ سید ہے, میرا خمس بھی ڈیو ہے مثلا, تو میں آپ بڑے آرام سے میرا جو قرضہ ہے وہ آپ معاف کر دیں گے, آپ کا قرض ہے. شریعت بیک پر ہے, آپ کیا کہہ جان, جو سلوشنز دین کے پاس ہے دنیا میں کسی اور کے پاس نقصان نہیں ہونے دیتا دین. آپ یہ کام آپ بینک میں نہیں کرا سکتے, کرا سکتے ہیں؟
جس کی تعلیم حضرت علی نے دی ہے. ہم مجلس میں آتے ہیں, مجلس میں دیکھتے ہیں 40 آدمی ہے اور باہر جو ہے 400, جو ہے مجلس جب ختم ہوگی جب بھی تو ہم جائیں گے, تو یہ
جی جی نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات دے دا وغیرہ, بالکل صحیح فرما رہے, بالکل صحیح. نہیں نہیں وہ بات آپ نے خود کہہ دی نا کہ علی کو تو مان رہے ہیں, علی کی نہیں مان, علی کی ماننے لگیں گے تو رجحان خود ہی خود تک ختم ہو جائے گا. دعا کرنے پروردگار کے حضور بارِ الٰہ بحق ظہر آبا بھی حضرت ہاں, تجھے مولودین شعبانیہ کا واسطہ ہے بارِ الٰہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں دین سمجھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, تمام علماء مراجع عظام تمام مومنین کی حفاظت فرما, تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, تمام اسیروں کو بالخصوص مولانا ناظر عباس تقوی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.